الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح و 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام درود پاک کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ بے پناہ فضائل برکات انشاءاللہ نصیب ہوں گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ شفاعت مصطفیٰ بھی نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو آج ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس واقعے کے ضمن میں آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع کیا ہوگا انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ کرتب دکھانا ہے، مجھے اجازت دی جائے۔ خلیفہ اجازت دیتا ہے، دکھاؤ کون سا تم ایسا کرتب دکھا سکتے ہو کہ جو لوگوں کو حیران کر دیں۔ اس نے بڑے اپنے کرتب کی تعریف کی، میں ایسا کرتب دکھاؤں گا لوگ حیران، لوگوں کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، آپ دکھا دیں۔ اب ہوا یوں کہ لوگوں کا میلہ لگ گیا، لوگوں کا ہجوم لگ گیا، لوگ جمع ہیں۔ اس نے دور ایک سوئی کو رکھا اور کھڑا کیا اور ایک نشانے سے، دور سے ایک نشانے سے اس نے دوسری سوئی کو پھینکا اور سوئی کے سوراخ سے دوسری سوئی نکل گئی۔ بڑی مہارت تھی، بادشاہ بھی حیران ہوا اور لوگ جتنے حاضرین تھے وہ بھی ہش ہش کر اٹھے کہ کیا کمال کا کرتب تم نے دکھایا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے 10 درہم دے دیے جائیں اور 10 کوڑے بھی لگائے جائیں۔ حیران ہوا کہ 10 درہم تو سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے میرے انعام کس وجہ سے، میرے کرتب دکھانے پر، میرے اس ہنر پر مجھے انعام دیا جا رہا ہے، لیکن کوڑوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے ہمت کی، جسارت کی اور پوچھا کہ اے بادشاہ، اے خلیفہ، مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ انعام تو سمجھ میں آ گیا، یہ کوڑے سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ کیوں لگائے جا رہے ہیں۔ کہا کہ تم نے اپنی اس ذہانت کو فضولیات میں خرچ کیا ہے، یعنی اپنے کام سے کام نہیں رکھا تم نے، بلکہ ان کاموں میں مشغول ہو گئے جس کا تمہیں نہ دنیاوی طور پر فائدہ ہے نہ اخروی اعتبار سے فائدہ ہے، یعنی فائدہ نہیں ہے۔ کیا ہو گیا، سوئی ایک پھینکی اور دوسری سوئی کے سوراخ سے وہ نکل گئی، اسے فائدہ کیا ہوا کسی کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت سے افراد وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو فضولیات میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو فضولیات میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے بہت سے افراد آپ کو ایسے ملیں گے، جی ہاں، جو اپنے کام سے کام نہیں رکھتے، ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانا، دوسرے کے کاموں میں انوالو ہونا، جب تک دوسروں کی ٹوم میں نہ لگے رہیں، جستجو میں نہ لگے رہیں، انہیں چین اور سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ تو ایک تو وہ افراد کو جو فضولیات میں پڑے ہیں، اور دوسرے وہ افراد کے جو اپنے کام سے کام نہیں رکھتے۔ آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک رہے گا اپنے کام سے کام۔ اپنے کام سے کام رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ اپنی عبادات کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں، اپنے اوصاف کو دیکھیں، اپنے اندر پائی جانے والی خوبیوں کو دیکھیں، خامیوں کو دیکھیں۔ خامیوں کو دور کرنا ہے، خوبیوں کو بڑھانا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، ان کاموں میں اپنے آپ کو لگانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کاموں کو چھوڑ کر اور ان کاموں میں پڑ جائیں کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے ہیں، کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین کام سے کام ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ تو میں مبلغین کو دعوت دوں گا، مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، مرحبا کہتے ہیں مفتی صاحب کو۔ قاری کاشان صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، وقار بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ان سے ہم نعت سنیں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ مرحبا مرحبا، تشریف رکھیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آئیے مدنی چلیں کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے.
ان ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في وما لهم من ناصرین.
بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں, انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں. یہاں بنی اسرائیل کے تین جرموں کو بیان کیا گیا. پہلا, اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرنا. دوسرا, انبیاء اکرام علیہم السلام کو معاذ اللہ شہید کرنا. تیسرا, انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنا. چنانچہ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ صبح کے وقت 43 نبیوں کو علیہ السلام کو شہید کیا, 43 نبیوں کو شہید کیا. پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر انہیں نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے منع کیا تو اسی روز شام کو انہیں بھی قتل کر دیا گیا. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی مذمت اس لیے ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ایسے بدترین فعل سے راضی تھے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے, اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہودیوں نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کیا تھا, جو سخت ترین بے ادبی ہے, اور اس پر ان کے اعمال برباد کر دیے گئے.
ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ القسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله
جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے, قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک کا قرآن, قرآن پاک کی تلاوت ہم نے سنی ہے, اس کی کچھ وضاحت بھی ہم نے سنی. اللہ پاک ہمیں اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے ہمیشہ محبت مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ محبت, یہ مودت ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے گی, کامیاب کرے گی. اور اللہ پاک بے ادبی اور بے ادبوں سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عاطف بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے, کچھ ہی دیر میں آپ عاطف بھائی کی زیارت بھی کریں گے, بلکہ ابھی زیارت کریں. جی مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مرحبا. مرحبا کہتے ہیں. وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں مدنی چینل کے ناظرین. وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں, بلکہ میں تو آج کہوں گا وقار بھائی کہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں, عرض کرتے ہیں مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب نے کون سا کلام سننا ہے, اور آج پھر آپ وہ والا کلام ہمیں سنا ہے. کیا خیال ہے؟
اچانک اچانک میں بھی سوچوں اور وہ بھی یاد کرے.
اللہ
آپ کو سنا دیں,
آپ کو
اختیار ہے.
بالکل
جی وقار بھائی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد سن لو خدا کے واسطے اپنے قدا
حضور بڑے
واسطے اپنے قضا کی ان کے قضا کی در در پہ یوں بادشاہ جیسے ہو بادشاہ کے در پہ قضا کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پہ قضا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے سن لے ذرا رائے بے
کیوں طول تم حضور
جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے مصطفیٰ خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے قدا کی عرض
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کی حضور کی عطاؤں کی. حضور تو جانتے ہیں اپنے غلاموں کی کیفیات کو اور اللہ کی عطا سے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے حالات کو جانتے ہیں, کیفیات کو جانتے ہیں, دکھوں دردوں کو جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا ایک جگہ, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جائے اللہ کی عطا سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی اس کیفیت کو جانتے ہیں, ان دکھوں کو دردوں کو جانتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی نگاہیں ہمیں ہر لمحہ نصیب فرمائے. اور یوں تصور کیجئے کہ اور یقیناً یہ حضور کی میٹھی نگاہوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم سانسیں لے رہے ہیں, ہم جی رہے ہیں, یوں اپنی زندگی اچھے انداز میں ہم بسر کر رہے ہیں. صدقہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے. اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق پھر جینے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی کو ہم پڑھتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین, تو میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے جو جو اعمال ارشاد فرمائے, جو کیا, جو عمل کیا, لیکن یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک یوں کہیں کہ مشعل راہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو لیں اور پھر عمل کرنا شروع کر دیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک یہ کہ آپ اللہ کے کاموں میں لگے, اللہ پاک کے دین, دین اسلام کی سربلندی کے لیے, اشاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات سر فرمایا ہے. لوگوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف لے کر آئے, اللہ کی معرفت دلانے والے, اللہ کی پہچان دلانے والے, اللہ کی یاد کی طرف لے کر آنے والے, اور راہ جہنم سے ہٹا کر جنت کی راہ پر چلانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا, یہاں تک کہ پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے رہے, افراد آتے رہے, صحابیت کا شرف پاتے رہے, اور خطبہ حجت الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام شروع کیا اللہ پاک کے حکم سے, اللہ پاک کے دین کا جو کام شروع کیا ہے, خطبہ حجت الوداع میں تقریباً 124,000 صحابہ کرام موجود ہیں. اللہ اکبر. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام کی اشاعت کرنا, دین اسلام کو پھیلانا, اس کے لیے پھر اتنے افراد کا یوں جمع ہونا اور پھر ان افراد کو کام دینا کہ آپ دیکھیں کہ اتنے افراد ہیں, اور بقیع شریف میں اگر صحابہ اکرام کے مزارات پر اگر نگاہ دوڑائی جائے تو تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ اکرام کے مزارات وہاں پر ہے, اور یوں ہی جنت المعلا شریف میں بھی یوں بہت زیادہ صحابہ اکرام کے مزارات نہیں ہیں, یوں کہیں کہ لاکھوں صحابہ کے مزارات جنت المعلا میں ہوں ایسا نہیں ہے. بقیہ صحابہ اکرام کہاں گئے؟ جی ہاں, یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو کام سے کام رکھنے کے لیے اور اللہ پاک کے دین کا کام عام کرنے کے لیے پھر جس کا رخ جدھر ہوا وہاں پر چلتا گیا, بڑھتا گیا, اور دین اسلام کے پرچم لہراتے گئے. اللہ پاک ہمیں بھی ان صحابہ اکرام کے فیضان کا صدقہ, ہمیں صحابہ اکرام کا فیضان نصیب فرمائے, صحابہ اکرام کا صدقہ ان کا فیضان اس انداز میں بھی نصیب فرمائے کہ ہم بھی دین اسلام کے کام میں, دین کے کاموں میں لگ جائیں. اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے, مسلمان ہیں, اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ اعمال کرنے ہیں کہ جس سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. مفتی صاحب کی طرف میں سوال بڑھاؤں گا کہ دین اسلام ہمیں کون سے ایسے اصول بیان کرتا ہے کہ جس سے ہم کامیاب ہو جائیں, دنیا میں بھی کامیاب ہوں, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں, یہ کون سے ایسے اعمال کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا. ایک مقام پر ارشاد فرمایا, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون.
جی,
وہ مؤمنین جو ہے وہ فلاح پا گئے کہ جنہوں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں اور لغو بات سے اعراض کرنے والے ہیں, اس کو چھوڑنے والے ہیں. تو لغو یعنی وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو,
جی,
تو اس سے اعراض کرنا, اس سے جو ہے وہ اپنا دامن بچا لینا,
جی,
یہ بھی جو ہے وہ کامیابی کی علامت ہے. یہ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. آخرت کے اندر تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں جو ہے آیت طیبہ کے اندر بیان کیا, اور اس کے علاوہ اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں تو یقیناً جو شخص جو ہے وہ فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے,
جی,
اور اپنے مقصد کے حصول کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف رکھتا ہے, وہی کامیاب ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے مقصد کے حصول میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مشغول نہ رکھے اور ادھر ادھر کی باتوں میں جو ہے وہ پڑا رہے,
جی,
تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے,
وقت گزر جاتا ہے,
لیکن وہ اپنا مقصد جو ہے وہ نہیں پاتا,
جی.
اور ایسا ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر, کئی دوست احباب وہ ہیں جنہوں نے اسکول جو ہے وہ ایک ساتھ پڑھا, مدرسہ ایک ساتھ پڑھا, لیکن آج کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے,
جی.
تو اب کئی لوگ تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں,
جی,
ٹھیک ہے, لیکن در حقیقت اگر وہ بنظر غائر اپنا جائزہ لیں کہ یار میں اس مقام تک کیوں نہیں پہنچ پایا جہاں تک میرا ہی کلاس فیلو جو ہے وہ پہنچ گیا, یا میرے ہی ساتھ جو ہے وہ گلی محلے میں کھیلنے والا, یا میرے ہی ساتھ جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے والا وہاں پہنچ گیا, تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنا ایک گول سیٹ کیا اور اس گول کی طرف وہ بڑھتا رہا,
جی,
اور دیگر فضولیات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا. جبکہ اس کے برعکس اگر اس کو دیکھیں جو اس مقام تک نہیں پہنچا, تو جی, عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ دیگر چیزوں کے اندر مصروف رہا جو اس کے کام نہیں تھے,
جی.
تو یوں اپنے آپ کو جو ہے وہ لغو چیزوں سے بچانا, فضول چیزوں سے بچانا, یہ کامیابی کی سمجھے بنیادوں میں سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ بنیاد ہے. اب لغو جو ہے وہ پھر بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا,
جی.
بعض تو لغویات وہ ہیں کہ جو کہ گناہ ہیں, جن سے بچنا ہر ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ فرض ہے, اور بعض وہ ہیں کہ جو گناہ نہیں ہیں مگر وہ فضول ہیں,
جی,
تو ان کو بھی جو ہے وہ چھوڑنے کا حکم ہے. کہ حدیث میں فرمایا کہ مسلمان کے جو ہے وہ بھلائیوں میں سے یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس چیز کی اس کو جو ہے وہ ضرورت نہیں,
جی.
تو فضول چیزوں کو ترک کرنا یہ مسلمان کے حسن اسلام میں سے ہے, تو اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے. اور یہ سمجھیں کہ زندگی میں ہر چیز میں ہے, دینی معاملات کے اندر بھی ہے, دنیاوی معاملات کے اندر بھی,
جی.
जैसे हमारा जो वास्ता पड़ता रहता है कई लोगों से भी, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कई लोग बसा औकात वो सवालात कर रहे होते हैं जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं बनता
जी,
लेकिन वो बस वैसे ही जो है वो इजाफी मालूमात के लिए जेन्यून से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? वैसे इजाफी, भाई आपने करना है क्या इजाफी मालूमात का?
अच्छा,
तो उसका कोई लेना देना नहीं है,
नहीं है।
लेकिन वो जो है वो सवालात जो है वो करके खुद भी परेशान हो रहे होते हैं और आगे जिससे सवाल पूछ रहे हैं उसे भी जो परेशान जो है वो कर रहे होते हैं, या कई वो लोग जो कि असल लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए ताखीर का सबब बनते हैं। जैसे फोन कॉल्स हमें आते हैं तो अब एक साहब हैं वो इजाफी सवालात किए जा रहे हैं
जी,
जबकि दूसरे जो कॉलर हैं वो ये कह रहे हैं कि आपका नंबर ही बिजी जा रहा है
जी।
तो बिजी जाएगा जब किसी को जवाब देंगे तो बिजी तो जाएगा
जी।
लेकिन वो जो साहब जो बिजी किए हुए बैठे हुए तो उनके सवालात हुए जिनका कोई जो है वो ताल्लुक नहीं बनता
जी,
लेकिन बस वो इजाफी सवालात जो है वो किए जा रहे हैं। हालांकि हदीस पाक के अंदर भी कसरत सवाल और कीलो काल से मना फरमाया गया और फरमाया कि तुमसे पहले की जो उम्मतें हैं वो इसी वजह से हलाक हुई, उनकी हलाकत के असबाब में एक ये सबब बयान
है। सीखना है और कहा भी जाता है ना कि सवाल पूछने से शर्म नहीं करनी चाहिए
जी।
पूछें आप फिर मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से पूछें, तो फिर कौन से फिर सवाल पूछें और कौन से ना पूछें?
देखिए असल ये कि सबसे पहले तो आप सवाल तो बहुत सारे हैं
जी,
जिस चीज का भी आपको इल्म नहीं है तो आप उसका सवाल करने जो है वो बैठ जाएं
जी।
बात ये कि हर चीज जो है वो जानना आपका हक नहीं है ना। आप किस चीज को सबसे पहले तो आप कैटेगराइज तो करेंगे ना। अब एक शख्स है जो आकर मिसाल के तौर पे इमामत के मसाइल जो है वो पूछ रहा है जबकि उसको खुद अपनी नमाज के मसाइल आते नहीं, तो उसके लिए पहले क्या जरूरी है? अभी उसने इमाम तो नहीं बनना
जी।
तो अब जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं वो उन पर तनकीद करने के लिए इमाम साहब के मसाइल तो पूछ रहा है कि उनको जाके बताएगा आपने ये काम किया और ये काम नहीं किया,
अपने नहीं पूछ रहा,
लेकिन अपनी जो है वो चीज नहीं पूछ रहा है। जैसे गुज़िश्ता दिनों की बात है, एक साहब मेरे पास आए तो वो कहने लगे कि मैंने जो है वो किसी नमाजी से ये कहा कि भाई हमारे इमाम साहब ना फुला काम जो है वो करते हैं, तो अब वो मुझसे ये पूछने लगे कि उस नमाजी ने फिर मुझे ये कहा कि अब तुम्हारी नमाज जो है ना इमाम साहब के पीछे
नहीं
होगी, तो तुमने उनकी जो है वो बुराई कर दी। तो वो मुझसे आके ये मसला, असल वो मसला ये पूछने आया था कि मेरी नमाज उनके पीछे होगी या नहीं होगी। तो मैंने कहा इससे पहले आपको ये पूछना चाहिए कि मैंने जो इमाम साहब की गीबत की है वो ठीक है या नहीं। तो वो चीज नहीं पूछ रहे आप
जी
जो आपसे मुताल्लिक है। तो ये कई दफा होता है कि जिस चीज का ताल्लुक नहीं है उस चीज के अंदर पड़े हुए हैं
जी।
अब आजकल आप देखिए सोशल मीडिया का दौर है तो कई लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सवालात करते हैं। अच्छा ये सवालात इस तरह के करना पहले भी था
जी।
कुफार ने क्या सवाल किया? वयस अलूना कानिर रूह, हबीब आपसे रूह के बारे में पूछते हैं तो आप फरमा दे कुलिर रूह मिन अम्री रब्बी, रूह जो है वो मेरे रब के हुक्म से। अब कई जवाबात वो हैं जिनका जवाब जो है वो सवालात का जवाबात यही है कि भाई इसका इतना ही जवाब है, इससे आगे तुम नहीं समझ सकते
जी।
तो यूं इस तरह की कई वो चीजें हैं जिसके बारे में लोग हमाखाई को जो है वो सवाल जो है वो करते हैं
जी।
जैसे जनाब जो है वो एलियंस हैं या नहीं है
जी।
अगर वो हैं भी तो आप क्या करेंगे? आपने उनसे मुलाकात करनी है, वहां रिश्ता करना है, क्या करना है आपने वहां पर? जब आपने दोनों काम नहीं करने तो भाई अल्लाह के बंदे जो इस वक्त जमीन के ऊपर जो मखलूक है आप उसके साथ कोई ताल्लुक रख लें, आप उनसे कोई मुलाकात कर लें, कोई उनको नेकी की दावत दे दें। अच्छा अब ऐसे ही जो वो जनाब चांद पे जाएंगे तो नमाज जो है वो किधर जो वो रुख करके पढ़ेंगे? भी आप यहाँ नमाज पढ़ते हैं जमीन पर? नहीं, यहाँ नहीं पढ़ते, वहां की फिक्र हो रही है। तो यूं और इस तरह की कई फजूली
यानी ऐसे अफराद ज़माने में पाए जाते हैं मुफ्ती साहब।
बिल्कुल भाई, बहुत पाए जाते हैं और ऐसे कि आप ये समझें कि कई ऐसे होते हैं, बाज़ों को तो बेचारों को वाकई वसवसे की बीमारी भी होती है तो अल्लाह पाक उनको शिफा भी दे, लेकिन बाज़ लोग जो है ना वो बिला वजह वो उन्होंने उन चीजों को जो है वो बिठा लिया होता है, तो वो फिर सवाल बसा औकात एक ही सवाल के ऊपर उनको आधा आधा घंटा भी समझाने में जो है वो लग जाता है, लेकिन उसका नतीजा यानी उनको अगर शुरू में ये बात समझ में आ जाए कि यार ये सवाल मेरा मुताल्लिका सवाल नहीं है या ये मेरा काम नहीं है तो शायद ये बात फौरन खत्म हो जाए, लेकिन वो ये बात जो है वो समझाने में आधा घंटा लग जाता है लेकिन एंड पर फिर भी उनका वो सवाल अपनी जगह पर खड़ा ही होता है। तो हमें चाहिए कि वो सवालात जो है वो करें कि जो हमारे अपने पेश आमद मुतालिका मसाइल के साथ जो है वो हैं। हाँ ठीक है, इजाफी इल्म आपने हासिल करना है, उसका फिर तरीक़ेकार मौजूद है, उसके लिए फिर आपको इल्म हासिल करना होगा ना। अगर मिसाल के तौर पे आप जो है वो पीएचडी लेवल का कोई सवाल कर रहे हैं और आपने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ तो आपको कोई यही कहेगा कि भाई अगर आपको वो मालूमात चाहिए तो पहले मैट्रिक करें, फिर इंटर करें, फिर जनाब जो वो ग्रेजुएशन करें, फिर मास्टर करें, फिर एमफिल के बाद जब पीएचडी के लेवल पर आएंगे तो शायद आपको सवाल के जवाब की हाजत ही ना रहे, वो आपको मिल चुका होगा,
मिल चुका होगा।
लेकिन आप बोले नहीं ये सारे काम तो नहीं करने, लेकिन मुझे आप वो वाला जवाब जो है वो बता दें। तो इस तरह जो है वो, तो अपने आप को लगव चीज़ों से बचाना, फजूलियात से बचाना, ये बेहद ज़रूरी है। ये तो मैंने एक मिसाल दी कि जो हमारा दीनी माहौल का या जो बाज़ लोग जो दीनी तबका है उसमें भी बसा औकात इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, खुद तलबा भी चले जाते हैं, जो तलबा इल्म दीन भी हैं, जामियतुल मदीना के भी तलबा हैं, भी बसा औकात इन चीज़ों में जो है वो चले जाते हैं। जबकि बुनियादी चीज़ जो होती है वो क्या होती है, वो मिसोरी होती है। तो हम देखते हैं कि बास तलबा ऐसे होते हैं कि जो माशाल्लाह जो है वो पढ़ रहे हैं दर्स निज़ामी में तीसरे चौथे दर्जे के अंदर है, लेकिन कई दफ़ा वो बहुत सारी बातें इजाफी तो हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ वो इजाफी बातें उनकी वो लगव तो खैर नहीं होती, वो ज़रूरी ही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़रूरी इल्म दीन होता है बस वक़्त उससे जो है वो बंदा दूर हो चुका।
अल्लाह अकबर।
तो उस चीज़ को जो है वो अव्वलन हासिल करना चाहिए, और ये हर एक के लिए। जैसे दुनियावी तालीम के अतबार से हम बात करें तो कई लोग जो है वो सवाल करते हैं कि जनाब क्या दुनियावी तालीम हासिल करना जायज़ नहीं है? जायज़ है, लेकिन अगर आप दुनियावी तालीम इस तरह हासिल करते हैं कि दीन को छोड़ बैठते हैं तो जो ज़रूरी इल्म दीन आपके ऊपर सीखना फ़र्ज़ है, अगर आप वो नहीं सीखते और अब आप कहें कि जनाब मैं जो है वो दुनियावी तालीम हासिल करूं या ना करूं, तो आपको यही कहा जाएगा कि भाई ठीक है करें, लेकिन दीन पहले।
जी,
तो आपको दीन पहले सीखना होगा फिर उसके बाद।
मुफ्तसब, ये यही जिस तरह आप इरशाद फरमा रहे हैं, लोग फजूल की हरकतें, फजूल बातें, शादी ब्याहों में भी देखा गया है, बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, अब बैठ के खाने की टेबल पर बैठे हुए हैं और कोई दूल्हे के हवाले से, उनके रिश्तेदारों के हवाले से, तो खाने के हवाले से, हत्ता कि मैयतों तक को नहीं छोड़ा जाता।
ये दो मौके तो खास होते हैं ना फजूलियात के लिए हमारे माशरे के अंदर, एक शादी की तकरीब और एक जो है ना मैयत का।
अल्लाहु अकबर।
तो इन दो मौके के ऊपर जो है वो, मैयत के मौके के ऊपर आप समझें कि उस शख्स की पूरी जिंदगी का हम जो है ना वो एनालाइज कर रहे होते हैं,
इन्होंने बयान जब तक नहीं करा तब तक उसका जनाजा नहीं होना।
हाँ, तो ये पूरा जो है वो एक वो चल रहा होता है ना कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कल तो मैं इनसे मुलाकात करके इस टाइम गया था और ये अभी चले गए। तो ये और
ये कैसे हो सकता है? अभी चले गए? अल्लाह हाफिज़ फरमाए। ये काम अल्लाह पाक के हैं, अल्लाह की जारी बात है, जब किसी का जाने का वक्त आना है अल्लाह पाक हाफिज़ फरमाए, और उसने अपने वक्त पर ही चले जाना है। अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामती अता फरमाए, आफियतें अता फरमाए, बस ईमान की सलामती की दुआ करते रहना चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, बड़े खुशगवार माहौल में बड़ी प्यारी बात असल ये चल रही है कि काम से काम रखें, आप अपने काम से काम रखेंगे, फजूलियात में नहीं पड़ेंगे तो बहुत सारी बुराइयों से आप इंशाल्लाह बच जाएंगे। आतिफ भाई, होता यूँ है कि बाज़ अफराद दूसरे के कामों की टो में लगे रहते हैं, ऐसे अफराद के बारे में इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मुफ्ती साहब ने भी इस हवाले से गुफ्तगू तो फरमाई है कि इस्लाम ने हमारी हर एतबार से रहनुमाई की है, चाहे वो माशरती मामलात हों, चाहे किसी की इज़्ज़त का मामला हो, जिस भी एतबार से हो इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है, बिलखसूस मुसलमानों के हवाले से। और एक इंसान की, मुसलमान की इज़्ज़त और हुरमत जो है उसका लिहाज रखने के हवाले से, तो शरीयत मुतारा ने ख़ास तौर पर जो है वो इसकी ताकीद फरमाई है और हमारी रहनुमाई भी फरमाई है। और किसी के ऐब टटोलना या किसी के ऐबों में लग जाना या तलाश करना, इस बारे में तो कुरान पाक में वाज़े तौर पर मना फरमाया गया। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आयत का जुज़ है, वला तजस्सुसू, और ऐब न ढूँढो। अगर इस आयत मुकद्दसा की हम तफसीर पढ़ते हैं तो इसमें वाज़े तौर पर हमें ये मिलता है कि ऐब ना ढूँढो, इससे मतलब यह है कि वो बंदे के अंदर वो काम या बंदे के वो अमाल जो अल्लाह ने पोशीदा रखे हैं उनकी टो में ना पड़ो। और अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारे लिए ही नुकसान है, क्योंकि अगर किसी के ऐब तुम तलाश कर रहे हो तो जिस अल्लाह तबारक व ताला ने उसके ऐबों को छुपा के रखा है, तो वो अल्लाह तबारक व ताला वो तुम्हारे ऐबों से भी खबरदार है। अगर तुम उसके ऐब लोगों के सामने बयान करना चाह रहे हो या ढूंढ रहे हो, तो अल्लाह तबारक व ताला जो कि जानता भी है, वो तुमसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है और सबसे बढ़कर इल्म रखने वाला है और तुम्हारे ऐबों से ख़बरदार है। और ज़रूर अगर तुम किसी की इज़्ज़त की परवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए भी इसका नुकसान है। हदीस पाक है, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो गिरोह जो ज़बान से तो ईमान लाया है मगर ईमान उनके दिलों में नहीं है, उनके बारे में ऐसे लोगों को मुखातब करते हुए फरमाया, वो लोग जो ईमान ज़बान से लाए اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ لوگوں کی غیبت چھوڑ دیں اور لوگوں کے عیب جو ان کے اندر ہیں ان کی تلاش کو چھوڑ دیں اور عیبوں کو تلاش نہ کریں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی بات کی ٹو میں لگے گا اللہ تعالیٰ اس کے پوشیدہ عیبوں کو ظاہر کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے عیب ظاہر کرے تو وہ دنیا میں رسوا ہوگا اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہو۔ یعنی یہ کتنی قابل غور حدیث پاک ہے جس میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے عیب ظاہر کر دے گا، اور جب رب تبارک و تعالیٰ عیب ظاہر کرے گا تو وہ تو ایسے ایسے عیب بھی جانتا ہے جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ تمہارے عیب ظاہر ہو گئے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی اور آخرت بھی برباد ہوگی، تو دنیا میں تو ذلیل اور رسوا ہونا ہی ہونا ہے۔
بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تُو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ بڑی پیاری بات عاطف بھائی کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کریں، آپ اپنے عیبوں پر نظر ڈال لیں۔ آپ اپنے بارے میں جب غور کریں گے نا، کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کتنے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کا ضمیر کیسا ہے، آپ کا اندر کیسا ہے، آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ تو دوسروں کے عیب نہ اچھالیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں اللہ کی پکڑ آ گئی نا، رب نے جب گرفت فرمائی ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے، وہ جب گرفت کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور پھر جب وہ گرفت کرتا ہے نا، جب رب گرفت فرماتا ہے، پکڑ فرماتا ہے، اللہ اکبر، پھر بڑے بڑے یوں کہیں کہ نرغے میں آ جاتے ہیں، اور آزمائش پھر ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ، منہ چھپائے نہ چھپے، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، ہم دوسروں کے عیبوں میں پڑھنے کے بجائے۔ بڑی پیاری بات عاطف بھائی نے کی کہ ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ، ہم جب اپنے معاملات پر غور کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کی ٹو میں لگتے ہیں، اور ایک ہے ماجد بھائی کہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کی جاتی ہے۔ ایک تو ہے نا کسی کے عیبوں کو تلاش کیا، اور ایک وہ افراد ہیں کہ جو دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑاتے ہیں، دوسروں کے معاملات میں گھستے ہیں، ایسے افراد کے بارے میں کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ایک اچھا ٹاپک چل رہا ہے یہاں پر، جیسا کہ ابھی ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ یرضا لکم ثلاثن و یکرہ لکم ثلاثن، یہ تین باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند فرمایا، وہ یہ ہیں کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جدا جدا نہ ہو۔ اور جو تین باتیں ناپسند فرمائی ہیں، قیلا و قالا و کثرت السوال و اضاعت المال، اور وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ قیل و قال کرنا، سوالات کرنا، اور مال کی بربادی۔ تو جو قیل و قال ہیں شاہ صاحب جی، اور جو کثرت سوال ہے، یہ دراصل اس کے مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کثرت سوال ایک ہی اسپیکٹس میں کیا جا رہا ہو۔ بعض اوقات مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت اچھالنے کے لیے بھی بہت زیادہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، سوالات قائم کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو بندوں کے سامنے، تین بندوں کے سامنے یہ بات نکالے تو میں اس کو اس بات پر پکڑ کروں، اور اس کو مطلب بے عزت کروں، معاذ اللہ، اس طرح کے بھی مقاصد سامنے آتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ ایک مسلمان کو یہ ایسا ہونا چاہیے جس سے دوسرے اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی کی حفاظت ہو سکے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ ہم جہاں بھی ہیں، ہم گھر میں ہیں، ہم آفس میں ہیں، ہم دفتر میں ہیں، کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، اور اس نیت سے کرنا کہ اس کی بے عزتی کی جائے، یا اس کا یہ جو کمزور پہلو ہے یہ دوسروں کے سامنے نکالا جائے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور ایذائے مسلم کا سبب ہے، اور ایذائے مسلم یہ کبیرہ گناہ بھی ہے، اس سے مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے جی۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہوتا ہے شاہ صاحب جی، کہ جب آپ کثرت سوال کرتے ہیں، ایک تو آپ کا اپنا روب چلا جاتا ہے، بہت زیادہ گفتگو کرنے سے جو آپ کی اپنی ڈگنیٹی ہے وہ چلی جاتی ہے، باوقار آپ نہیں کہلاتے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو آمادہ کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات جھوٹ بولنے پر، کہ چونکہ ہر وقت ہر بندہ ہر چیز آشکار کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا, یعنی وہ نہیں چاہ رہا کہ میرا یہ جو پہلو ہے وہ دوسروں کے سامنے آئے, لیکن آپ اس سے نکلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں اب وہ جھوٹ بول دیتا ہے, تو یہ جھوٹ بلوانا, یعنی آپ تو اس کی معاونت کر رہے ہیں جھوٹ بلوانے پر, یہ آپ نے غلط کام کیا, پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے, تو یہ بہت سارے غلط کاموں کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے. کثرت سوال کرنا اور بہت زیادہ گفتگو کرنا, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے اور اچھی گفتگو کریں, اور جو ایک ٹو دی پوائنٹ گفتگو ہوتی ہے وہ کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, خود بھی فائدہ ہو. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہم تربیت دیکھیں, امیر سنت جا بجا گفتگو فضول گوئی کے متعلق فرماتے رہتے ہیں, آپ تربیت فرماتے رہتے ہیں.
بڑا پیارا جملہ ہے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا, کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. اس جملے کو سمجھ لیں مدنی چینل کے ناظرین, واقعتاً ایسا ہی ہے کہ جب آپ کرنے والے کام کریں گے نا تو پھر آپ کی مصروفیت ادھر رہے گی, جو واقعتاً وہ کام ہے کہ جس میں آپ کی بھلائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ان کاموں میں آپ لگے رہیں گے, اتنی مصروفیت ہوگی کہ دوسرے فضولیات کی طرف ٹائم ہی نہیں بچے گا. ٹائم بچے تو ہم کچھ کریں نا. یہ وہ والے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, فضول ٹائم ہے, وہ کوئی کام نہیں ہے, ان کا کوئی گول سیٹ نہیں ہے, کوئی منزل نہیں ہے, وہ ہر راہ کے مسافر ہیں, وہ ہر طرف جانے کے لیے ہیں تیار, اور پھر لوگوں کو کوسنا, اپنی قسمت کو رونا, جو شروع میں مفتی صاحب نے بات کی تھی, ایسے افراد جو ناکامی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر کچھ کام نہیں کر رہے ہیں, کوئی مصروفیات نہیں ہے, نہ دینی مصروفیات نہ دنیاوی مصروفیات, دنیا کے کسی کام میں مصروف نہیں ہے, ہر وقت گھر بیٹھے ہیں اور ویلے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بس یہ پھر فکریں گردش کر رہی ہیں دماغ میں, اور پھر ایسے سوالات اور پھر ایسی ٹو میں پڑھنا, دوسروں کے کاموں میں پڑ جانا. اللہ پاک عافیت فرمائے. بڑی پیاری بات, اس کو پلے سے باندھ لیں, کرنے والے کام کرنے والے کام کریں ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے. مفتی صاحب کے لیے کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں.
میرے دو سوال ہیں مفتی صاحب سے. پہلا یہ کہ جو عورتوں کے بال کنگھی کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ گھر کوئی نہ کوئی خریدنے والا آ جاتا ہے, ان بالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولتے ہیں کہ اگر زمین میں دفن کرو تو پھر بھی ہم نکال لیتے ہیں, اگر دریا میں پھینکو تو پھر بھی ہم اٹھا لیتے ہیں, ابھی ان بالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا جو سالہ ہے وہ کرکٹ جوئے کا کام کرتا ہے, اور وہ اب ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تو ہمیں اس کی وہ چیز لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ ہم اس کو منع کرتے ہیں لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے یہ کام. اگر وہ کپڑے وغیرہ کوئی خرید کر ہمیں دے تو کیا ان کپڑوں سے ہم نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟
جی مفتی صاحب.
بسم اللہ. پہلا سوال ان کا جو ہے وہ
عورت کے بالوں کے حوالے سے.
عورت کے بالوں, دیکھیں بال جو ہے وہ انسان کے جو بھی جسم کا کوئی بھی حصہ ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو انسان کو اللہ پاک نے محترم و مکرم بنایا ہے, تو یہ خرید و فروخت کی چیز نہیں ہے. تو انسان کے جسم سے جدا ہونے والے بال بھی جو ہے وہ خرید و فروخت کے لائق نہیں ہیں, تو ان کو بیچنا خریدنا یہ حرام ہے.
جی.
اور اس کے بدلے میں جو مال حاصل ہوگا وہ بھی جو ہے وہ مال خبیث ہوگا اور حرام ہوگا. تو اب یہ کہ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے بال, اچھا پھر عورت کے بالوں کے پردے کے احکام بھی ہیں کہ عورت کے بال کا بھی پردہ ہے, تو جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی اس کو بچانا کہ غیر محرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے یہ ضروری ہے, تو اسی لیے کہا کہ اس کو جو ہے وہ دفنا دیں. تو اب کسی جگہ آپ دفنا دیتے ہیں تو بال والا جو آیا ہوا اس کے سامنے نہیں دفنائیں گے کہ وہ بعد میں وہاں سے کھود کے لے جائیں.
جی.
آپ تو اس کو چھپا کے دفنا دیں گے. اب اگر پھر کوئی جو ہے وہ کسی کھدائی میں وہ بال نکل جاتے ہیں اور کوئی اٹھا لیتا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے, آپ پر اس کا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. تو یوں بہرحال خواتین کو چاہیے کہ اپنے بال کا جو ہے وہ حفاظت بھی کریں, اور اس کو
بلیک میل بھی کرتے ہیں, آپ نے دفنانا ہے ہم نے نکال لینا ہے, آپ پانی میں ڈالیں گے سمندر میں ڈال دو ہم نے وہاں سے بھی نکال لینا ہے, تو بہتر ہے کہ ہمیں بھیج دو تمہیں چار پیسے ہاتھ میں آ جائیں گے.
تو اصل تو یہ کہ وہ پیسے حرام ہیں, برابر جو اس کے بدلے میں ملنے والے ہیں وہ پیسے حرام ہیں. دوسرا آپ کو یہ کام خود کریں گے تو اس کا گناہ آپ کو ہوگا. آپ نے ایک چیز کو جو ہے وہ چھپا دیا, شریعت کے حکم کے مطابق عمل کر لیا, اب وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نکالتا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے, اس کا گناہ پھر آپ پر نہیں.
صحیح.
دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کوئی شخص ہے جو کہ جوا کا کام کرتا ہے اور وہ کوئی چیز بیچتا ہے, تو اس میں دو باتیں, ایک یہ کہ اسے کوئی چیز جوئے میں ملی, مثال کے طور پہ جوئے کے اندر ہی اس نے جو ہے وہ کوئی گاڑی جو ہے وہ حاصل کی کہ جوئی گاڑی پہ لگا ہوا تھا اور وہ گاڑی اس کو جوئے میں مل گئی, تو اب وہ اگر وہ چیز آپ کو دیتا ہے تو وہ چیز تو آپ کے حق میں حرام ہے.
صحیح.
اور اس کے حق میں بھی جو ہے وہ حرام ہی ہے. اور ایک یہ ہے کہ وہ جوئے سے پیسہ کماتا ہے اور اس پیسے سے وہ آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ خرید کے دیتا ہے, یا اس کی آمدنی مکس ہے, جوئے کی بھی ہے اور حلال آمدنی بھی, اب وہ کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ لے کر دے رہا ہے, تو ایسی صورت کے اندر وہ چیز آپ کے لیے لینا اور استعمال کرنا جائز ہے, آپ کی نماز وغیرہ ہو جائے گی. ہاں اس طور پر اس سے نہ لینا کہ اس سے بائیکاٹ کریں آپ جو ہے وہ اس کو اس سے نہ لیں کہ نہیں بھائی تم حرام کام کرتے ہو ہم تم سے یہ چیزیں نہیں لیں گے تم اپنی سعادت سے باز آؤ تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یار مجھ سے جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے خاندان والے مجھ سے ملتے نہیں ہیں یا وہ جناب میری دعوتوں میں نہیں آتے یا میرے تحائف وصول نہیں کرتے تو اس طرح اس کے اوپر پریشر پڑے سوشل اعتبار سے اور وہ اپنے اس برے کام سے باز آئے تو اس اعتبار سے بالکل چاہیے کہ جو بھی فیملی ممبرز ہیں یا خاندان والے ہیں وہ اس کے اوپر اس طرح سوشل بائیکاٹ کریں اس کا تاکہ وہ اپنے اس گناہ سے باز آ جائے
ٹھیک ہے ایک اور کال لیتے ہیں
میں چپیلی خان سے طیب حسین بات کر رہا ہوں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میری 9 ماہ قبل شادی ہوئی ہے اور ابھی میرا ایک بچہ پیدا ہوا فوت ہوا اور اس کے ساتھ میری بیوی بھی فوت ہو گئی ہے تو اب جو بیوی کا میرا سامان ہے وہ کدھر جائے گا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے یہ بھی عرض ہے کہ میری بیوی کے لیے دعا بھی فرما دی
اللہ
اللہ کریم جو ہے وہ آپ کو بھی صبر عطا فرمائے ایک ساتھ جو ہے وہ 2 صدمے آپ کو اتنے بڑے جو ہے وہ ہوئے اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی زوجہ کو بھی جو ہے وہ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ کو آپ کی اولاد کا بھی جو ہے وہ نعم البدل عطا فرمائے زوجہ کا بھی نعم البدل عطا فرمائے اور صبر آپ کو جو ہے وہ عطا فرمائے اور اس صبر پر اللہ پاک آپ کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے دیکھیں شرعی اعتبار سے بیوی کا انتقال ہو یا شوہر کا ہو تو بہرحال اس صورت کے اندر دوسرا فرد جو ہے وہ اس کا وارث بنتا ہے اب اس صورت کے اندر جو بھی مال اس کا موجود ہے عورت کا جو مال ملا تو اس مال کے اندر شرعی اعتبار سے شوہر کا جو ہے وہ حق ہوگا اور بہرحال اس کے جو والدین ہیں ان کا بھی حق ہوگا اب یہاں پہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ فرق جو ہے وہ ایک اعتبار سے پڑتا ہے کہ عورت کا جب انتقال ہوا تو آیا بچہ تھا یا بچی تھی اور اس کا انتقال ماں سے پہلے ہوا یا بعد میں ہوا تو اگر اس کا انتقال بعد میں ہوا تو ایسی صورت میں اور ماں کا پہلے ہو گیا تو پھر جو شوہر کا وراثت کا حق بنتا ہے وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور اگر بچے بچی کا انتقال ماں سے پہلے ہو گیا تو شوہر کا جو ہے وہ 50% جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ بنے گا پھر جس بچے یا بچی کا انتقال ہوا تو بہرحال اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ حصہ جو ہے وہ شوہر کی طرف جو ہے وہ آئے گا کیونکہ وہ باپ ہے اس بچے کا تو بچے کے انتقال کی صورت کے اندر باپ زندہ ہو تو اس کا سارا ترکہ کا مالک جو ہے وہ باپ ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے اصل میں ان کے بچے یا بچی کے انتقال سے پہلے کیا انتقال پہلے ہوا یا بعد میں اس اعتبار سے جو ان خاتون کے والدین ہیں
جی
اور یا ان کے بہن بھائی اگر ہیں والدین نہیں ہیں یا والد نہیں ہیں تو ان کے حصے میں جو ہے وہ فرق جو ہے وہ پڑ سکتا ہے تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ دار الافتاء اہل سنت رابطہ کر کے مکمل اس کا تحریری فتویٰ حاصل کر لیں
ٹھیک ہو گیا جی اگلی کال دیجیے
حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علوی عرض گزار ہوں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میت کو جب جنازگاہ کی طرف لے کر جاتے ہیں یا جنازگاہ سے قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو میت کا سر کس طرف ہونا چاہیے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے یا جہاں جس طرف لے کر جا رہے ہیں آگے کی طرف ہو قبلہ جس طرف مرضی ہو یا جس طرف ہم جا رہے ہیں یعنی کہ جنازگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو قبلہ ہماری مخالف سمت پہ ہے تو اس طرف میت کے پاؤں ہو رہے ہیں ہم سار اگر آگے کی طرف رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں
یہ لازمی تو نہیں ہے مفتی صاحب کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اسی سمت قبلہ ہوگا قبلہ دائیں بائیں بھی تو
دائیں بائیں بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قبلے کی جانب کریں بلکہ جس جانب آپ جا رہے ہیں اسی جانب میت کا جو ہے وہ سرہانہ جو ہے وہ آپ کریں گے اب اگرچہ قبلہ جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ ہو یا رائٹ یا لیفٹ پر ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا آپ جس طرف جا رہے ہیں اسی جانب جو ہے وہ میت کا سر ہونا چاہیے
ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے میرا مجھ سے آپ سے سوال ہے کہ ہم پڑوسیوں کا وائی فائی استعمال کر سکتے ہیں اگر کوڈ پتہ چل جائے تو کہہ رہے ہیں بل تو فکس ہوتا ہے جو انہوں نے دینا ہی دینا ہے ہمارے استعمال سے کوئی زائد خرچ نہیں آئے گا تو نہ ہی ان کا کوئی نقصان ہوگا ہمیں استعمال کرنے سے فائدہ ہو جائے گا تو کیا حکم ہے
آپ کے گھر میں جو ہے وہ 2-3 کمرے خالی پڑے ہوں اور کوئی لوگ آ کر جو ہے وہ رہنا شروع کر دیں
لیکن
آپ مکان تو اپنی جگہ خرچ تو نہیں ہوگا نا وہ اتنا ہی رہے گا تو یقیناً آپ اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے تو اس سے فرق پڑے یا نہ پڑے اولاً تو فرق پڑتا ہے انڈسٹ سے بات ایک وائی فائی پہ 10 افراد آ جائیں گے تو اس کی اسپیڈ سلو ہو جائے گی
تو
तो अच्छा फिर बस अवकात जो है वो डाउनलोडिंग बाज की लिमिटेड होती है तो उसमें प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड हो तो भी बहरहाल स्पीड में जो है वो, और फिर कोई भी फ़र्क ना पड़े तो भी हर शख्स की चीज़ है, वो अपनी मिल्कियत का हक रखता है कि वो दूसरे को इजाज़त दे या ना दे। तो यूँ आपको पता भी चल गया तो ये तो एक तरीके की चोरी है, तो बिल्कुल भी जो है वो जायज़ नहीं है। और ये जो है वही चीज़ है जिससे हम बात शुरू हुई कि लग्व में पढ़ना
जी,
यानी लग्व में पढ़ने का इस वक्त जो आप समझे सबसे बड़ा जरिया वो इंटरनेट है, यानी स्क्रोलिंग करनी है। किसी भी जगह जाते हैं सबसे पहले ये तलाश करते हैं कि जनाब दो बातें पहले तलाश, पहले एक होती थी अब दो होती हैं साथ में ना, पहले चार्जर लोग पूछते थे
जी।
और अब साथ में वाईफाई पूछते
जी।
तो किसी भी जगह आप जाएंगे आप देखेंगे सारी कॉम जो है ना वो नेट को कनेक्ट करना अपने लिए यूं समझती है, ऐसे समझें कि बस जान निकलने वाली है अगर वो नेट कनेक्ट जो है वो ना हुआ। और फिर उसके बाद लोग लगवियात के अंदर फजूलियात के अंदर जो वो पढ़ रहे होते हैं, खामा खाई की स्क्रॉलिंग जो है वो कर रहे हैं, अच्छा कमेंट्स कर रहे हैं बिला वजह
जी,
उस चीज़ से आपका लेना देना ही कुछ नहीं है। लेकिन जनाब आप फिलासफर बनकर बैठे हैं और उसके ऊपर अच्छा फिर सिर्फ कमेंट्स नहीं, वो जिसको कहते हैं ना अपने इस्तिलाह के एतबार से जवाबुल जवाब और जनाब जो वो रद अल जवाब, तो वो चल रहे होंगे पूरा पूरा मकालमा ना उस शख्स को ये जानता
जी,
और बस खामा खाई में एक बात से वो बात शुरू हुई है और ये जनाब इस शख्स ने जो है वो इस चीज़ का ठेका ले लिया है कि अब तो मैंने इसको जो है वो जवाब देकर ही जो है वो सबके सामने जलीली करना है। तो खामा खाई के कमेंट्स करना या जो है ना उसके अंदर किसी चीज़ को लाइक करना, अच्छा फिर वही चीज़ के कई लगवियात गुनाहों की तरफ ले जाने वाली होती हैं। तो अब वो गुनाह की चीज़ है, अब आपने उसको जो है वो लाइक किया या आपने उसको शेयर किया, शेयर करने की सूरत में आपके लिए गुनाह जारिया वाली सूरतें भी जो है वो बन जाएंगी। तो ये इंटरनेट के ज़रिए आप समझिए कि फ़ी ज़माना कई लोग वो हैं जो कि पूरा पूरा दिन भी जो है वो गुजार देते हैं और पूरा दिन अपना जो है वो ज़ाया कर देते हैं
जी।
और लग्व में पढ़ने वाला जो है वो गुनाहों के अंदर पढ़ ही जाता है, ऐसा नहीं होता कि लग्व में पढ़ने वाला जो है ना वो जायज़ लगवियात के अंदर ही जो है वो रहे, ऐसा होता नहीं है। तो वो चाहते ना चाहते जो है वो नाजायज़ और हराम गुनाहों कबीरा गुनाहों के अंदर भी जो है वो मसरूफ़ हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को अगर आपको गुनाहों से बचाना है तो अपने आप को आप उससे पहले लग्व और फजूल चीज़ों से बचा लें। जब इनसे बच जाएंगे ये समझिए कि एक तरीके से आपके लिए आड़ है कि अगर आप जो है वो लग्व और फजूल चीज़ों से बचना गुनाह से बचना चाहते हैं तो लग्व और फजूल चीज़ों से बचें, और लग्व और फजूल चीज़ों से बचना चाहते हैं तो अपने आप को आप जो है वो ज़िक्रुल्लाह में मसरूफ़ कर लें
जी।
तो जब बंदा अपने आप को जो है वो ज़िक्रुल्लाह में या और किसी भी ऐसी हेल्दी एक्टिविटी में मसरूफ़ कर लेता है कि जिसकी वजह से उसका जहन जो है वो डाइवर्ट होके फजूलियात की तरफ नहीं बढ़ता तो यूँ वो फिर फजूलियात से भी जो है वो बच जाता है।
अच्छा मुझसे
आपने फरमाया ना, तो अभी तो हालात ये हैं कि पहले किसी को सजा देनी होती तो उसको कमरे में बंद कर दो, इसका सोशल बायकॉट कर दो, अब तो वो चाहते हैं कि ये हो जाए, मोबाइल पास है आप 3 दिन उनको कमरे में बंद कर दें, 4 दिन कर दें, कोई परवाह नहीं है, खाना है पीना है कोई टेंशन नहीं है, मोबाइल हाथ में है, चार्ज लगा हुआ है, सारा दिन रात उस पर लगे हुए हैं, दुनिया माफिया से बेखबर है।
मैं आपको बताऊं, ये तो आप फरमा रहे हैं ना कि मोबाइल पास है और कैद कर दिया जाए, आजकल की मुझे एक सजा के बारे में उससे पता चला, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक बंदे ने एक जुर्म किया और उसे जो सजा दी गई, उन्होंने कहा कि उसे सजा दी गई कि एक बड़ा सा रूम है, लाइट नहीं है उसमें, उसको कहा कि तुम्हारी सजा ये है कि तुमने 9 घंटे यहां पर बैठना है, और उससे मोबाइल ले लिया, 9 घंटे सिर्फ तुमने बैठना है और कुछ भी नहीं करना, 9 घंटे पर तुम आजाद हो। वो 9 और उसे शायद 1 महीने के लिए कहा, और चंद दिनों बाद उसने आकर हाथ पांव जोड़े, कहा कि मैं अपनी सारी गलतियों से रुजू करता हूं, तौबा करता हूं, मुझे ये सजा ना दी जाए, वहशत, और फिर कुछ पास नहीं है, कोई मुलाकात भी नहीं, और 9 घंटे सिर्फ 9 घंटे। तो कभी इस तरह की सजाएं भी दी जाती हैं, अल्लाह हाफियत फरमाए। अच्छा मुझ सब एक सवाल ये आया हुआ है, मैं एक दो सवालात, चूँकि काफ़ी देर के इन्होंने पहले पहल में ये सवालात कर लिए थे, चूँकि वक्त भी कुछ बता रहा है और मुझे आपकी फ़िक्र भी होती है कि अचानक आपकी तरफ से हुक्म होगा तो मैं फिर परेशान हो जाता हूँ क्या करूँ। अच्छा मुझ सब ये सवाल एक कर रहे हैं कि कज़ा नमाजों के हवाले से है कि बालिग होने का मालूम नहीं है, अच्छा कि कब बालिग हुए अंदाज़ा भी नहीं है, कभी मार्केट में गए तो वहाँ पर नमाजें कुछ कज़ा हुई हैं, तो क्या किया जाए, किस तरह अंदाज़ा लगाया जाए कि कितनी नमाजें कज़ा हुई हैं और मैं कज़ा नमाजें किस तरह दोहराऊँ।
دیکھیں اس کے اندر عورت کے لیے بھی 9 سے 15 ہے اور مرد کے لیے 12 سے 15 ہے بلوغت کا ٹائم. اب اس میں یہ معلوم نہیں ہے تو اپنے آپ کو کم عمر کی طرف لے کے جائیں, یعنی 12 مرد رکھے اور عورت جو ہے وہ 9 کی طرف رکھے, اور اس کے بعد وہ اندازہ کرے, غالب گمان کرے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی. مثال کے طور پر ایک شخص سے اس کو پتہ ہے کہ یار میں جو ہے وہ اسکول جاتا تھا اور اسکول جانے کے اندر میری ظہر کی نماز جو ہے وہ قضا ہوتی تھی, تو اب اس کو پتا ہے کہ بھائی اسکول جو ہے وہ ہفتے کے اندر جو ہے وہ 5 دن جاتا تھا, 2 دن گھر پہ ہوتا تھا, تو اس کا مطلب 2 دن وہ نماز پڑھتا تھا, تو وہ 5 دن اپنی کیلکولیٹ کر لے گا. تو یوں مختلف طریقوں سے انسان اندازہ لگاتا ہے, اور غالب گمان جتنی نمازوں پر ہو پھر اس اعتبار سے اس کو وہ نمازیں ادا کرنی ہوں.
صحیح. ایک اور سوال ہے مجھ سب کہ بیٹی جب اپنے والدین کے گھر میں ہوتی ہے تو والد کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتی ہے, لیکن جب شادی کے بعد اپنے شوہر کے یہاں جاتی ہے تو شوہر کا نام اس کے ساتھ آ جاتا ہے, تو کیا اسے اپنے شوہر کے نام کے ساتھ نام رکھنا یہ ٹھیک ہوگا؟
جی, شوہر کے نام کے ساتھ بھی نام رکھنے میں حرج نہیں ہے. اصل یہ کہ وہ جو باپ کا نام تبدیل کرنے کا منع کیا گیا وہ بطور ولدیت منع کیا گیا, تو کوئی بھی جو ہے وہ شوہر کو اپنا والد تھوڑی کہہ رہی ہوتی ہے, وہ شوہر ہی کہہ رہی ہوتی ہے, تو وہ شرعی اعتبار سے جائز ہے. ہاں, بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی مناسب یہ کہ باپ کے نام سے جو ہے وہ ہمیشہ منسوب رکھے, تو وہ بھی جائز ہے, اس میں بھی کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. شادی کے بعد شوہر کا نام ہی لگانا ضروری ہو تو ایسا بھی نہیں ہے, اور شوہر کا نام اگر لگا لیا تو بھی شرعاً کوئی حرج نہیں.
وہ سب آخری سوال میں آپ کی طرف بڑھاؤں گا. کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی یہ منت مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کے نوافل ادا کروں گا, اس طرح کی منت ماننا کیسا؟
منت کے اندر وہ پھر نوافل ان کے اوپر لازم رہیں گے, ایک پاؤں پر کھڑا ہونا جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا.
نہیں ہوگا,
جو نوافل جتنی مقدار میں مانے ہیں وہ بہرحال جو ہے وہ ان کو ادا کرنے ہوں.
اللہ اکبر. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ سب, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ مفتی صاحب سے ہم نے سوالات لیے اور آج چند ایک سوالات ہم کر سکے مفتی صاحب سے, اور بڑے پیار انداز میں مفتی صاحب نے جوابات عطا فرمائے ہیں. اللہ پاک مفتی صاحب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے, دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. کچھ فرمائش کی کالز ہیں, کال لے لیتے ہیں. جی,
میں حافظ علی رضا تاریخ خانے وال سے عرض کر رہا ہوں. جی وقار بھائی سے میری گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں, آسیوں کو در تمہارا مل گیا.
پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں.
میرا نام محمد سلیم ہے. نعت سنا دیں. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام.
کیا بات ہے جی, پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی اور پیارے انداز میں کی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم.
وقار بھائی سے میری عرض ہے کہ وقار بھائی مجھے کلام سنا دیں, مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی. جزاک اللہ.
آمین آمین آمین, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں جی. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی بہاریں اور برکتیں لٹا رہا ہے جی. الحمدللہ رب العالمین. کہہ رہے ہیں شاہ صاحب, آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ پاک بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین اللہم یا رب آمین. کہہ رہے ہیں پلیز کلام سنا دیں, حضور میرا خیال رکھیں. بہت پیارے کلام کی اپنے فرمائش کی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. حمزہ بھائی ہیں سرگودا سے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, مفتی صاحب کی آمد مرحبا. نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں, مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی. ٹھیک ہو گیا جی. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. کہہ رہے ہیں جی آپ سب کو اللہ دعوت اسلامی کو اور ترقی دے, آپ سب کو بھی اور دعوت اسلامی کو. آمین جی. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتوں سے مالا مال فرمائے. وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے, کچھ کلام شامل کریں گے, پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے. جی وقار بھائی.
کون بار بڑا سونا کون دیوالی دا گھر بار بڑا سونا 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 سب دی مدینے دا سب دی مدینے دربار بڑا سا
سفر مدینے دے سنو جان تو بد پیارے سفر سفر مدینے دے سنو جان تو
ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਫਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਪਰ ਸਫਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਨੇ ਦੇਵਾਲੀ ਲਾ ਹਰ ਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھ نسیمہ جانی بے بہا گزر کن نسیمہ جانی بے بہا گزر کن نسیمہ جانی بے بہا گزر کن محمد
نظر کن زیروے لطف سوئے من نظر کن
تیرے اندر وسدا
اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق سچا عشق نصیب فرمائے اور حضور کے عشق میں مچلنے والا دل عطا فرمائے. بزرگوں کے کلاموں کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کیا ان بزرگوں کے کلام اور دل کے یوں کہیں کہ تار جڑ جاتے ہیں اور یاد حضور میں بندہ مچلے اور یوں بندہ تصور ہی تصور میں کہاں سے کہاں بندہ چلا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے اور کوئی مشکل نہیں ہے میرے آقا کے لیے. حضور حکم فرمائے اشارہ فرمائے تو دیدار ہو جائے گا. حضور ایک اشارہ کریں تو سارے وہ بند گتھیاں کھل جائیں گی. حضور کرم کر دیں. بس حضور سے ہم استغاثہ کرتے ہیں, کرم کا استغاثہ کرتے ہیں. اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار رکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک کام سے کام. ایک ضروری ایک وضاحت اس اعتبار سے بھی کرنی ہے ماجد بھائی کہ کام سے کام کا مطلب کیا ہے. ہمارا یہ ٹاپک چل رہا ہے نا کام سے کام, اپنے کام سے کام رکھیں. ہوتا یہ ہے نا کہ نیکی کی دعوت دینا کسی کو, یہ بھی تو کسی کام میں یوں بظاہر دیکھا جائے تو کوئی مداخلت محسوس ہوتی لگتی ہے, تو کیا ہم اس وجہ سے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے کہ بھائی دوسروں کے کام میں آپ ٹانگ نہیں اڑائیں, معاملات میں نہیں پڑھیں, تو نیکی کی دعوت چھوڑ دیں گے؟ اس کا مفہوم کیا, وضاحت کیا ہے؟
کام سے کام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ بے جا کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے. لیکن جو بات آپ فرما رہے ہیں اس میں تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینا بعض صورتوں میں ضروری ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص کو آپ نیکی کی دعوت دیں گے یا گناہ سے بچانا ضروری ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ گناہوں میں ملوث ہو اور آپ اس پر سربراہ ہوں یا وہ آپ کی بات کو سمجھتا ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ وہ آپ کی بات مانے گا تو اس وقت تو آپ کو اس کو روکنا واجب ہے, ضروری ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ, شاہ صاحب بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اگر یوں کہا جائے بے حس, کچھ بھی ہو رہا ہے دوسرے کے گھر آگ لگ گئی ہے, وہ بندہ اپنے پاس آرام سے بولے میں تو اپنے کام سے کام رکھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے, کچھ ایموشنز ہونی چاہیے, کچھ فیلنگز ہونی چاہیے کہ اگر کسی کوئی دکھ میں ہے کوئی غم میں ہے تو اس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ہمدردی کا پہلو ہونا چاہیے. بعض یہ تو ہم ایکسپیکٹس لے کر چل رہے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھیں, تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ عرض ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ واقعی میں ایسے دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست جب آپ کی ضرورت ہو انہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ اس وقت بھی نہ ہوں, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نیکی کی دعوت اور گناہوں سے بچانا یہ ان معاملات میں ہے کہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں یہ قول ملتا ہے کہ عقل مند آدمی پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے. اپنے کام سے کام رکھنا تو اس سے مراد یہی ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے, اچھا بن مانگے مشورے بھی ہوتے ہیں, بن مانگے مشورے دینا
یہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے نا,
الگ ٹاپک ہے
یہ بن مانگے مشورے, یعنی کہ یہ بھی ایک پوری لابی ہے بن مانگے مشورے دینا. لیکن ہم جو بھی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں نا, میں بن مانگے مشوروں پر انشاءاللہ عاطف بھائی کی طرف بڑھاتا ہوں سوال, لیکن یہ جو افراد ہیں نا کہ جو نیکی کی دعوت سے بعض اوقات یوں محروم ہو جاتے ہیں یا یوں کہیں کہ شیطان کے اس وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نیکی کی دعوت تک نہیں دے رہے. اچھا بسا اوقات تو یہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے ماجد بھائی کہ بھائی میں خود عمل نہیں کرتا, میں کیوں کسی کو نیکی کی دعوت دوں, کیا کریں کیا کریں؟
دیکھیں شاہ صاحب, قرآن پاک میں تو جگہ بہ جگہ نیکی کی دعوت سے متعلق حکم ارشاد ہوا ہے. ایک آیت مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یعنی یہ جو کام ہے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا, یہ اسلاف کا کام رہا ہے, یہ صحابہ کا کام رہا ہے, یہ انبیاء کا کام رہا ہے, ان کا طریقہ رہا ہے, ان کی سنت رہی ہے. اور جو آپ نے پوائنٹ رکھا کہ بندہ بعض اوقات خود عمل سے محروم ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر عمل تو خود کرنا چاہیے اور یہ ضروری بھی ہے, لیکن نیکی کی دعوت اگر ہم دیں, اگرچہ آپ اس عمل نہیں, آپ نفلی عبادات سے اگر محروم ہیں فار ایگزامپل, لیکن آپ اگر کسی کو نفلی عبادات کی طرف توجہ دلاتے ہیں, درود پاک کی طرف توجہ دلاتے ہیں, تلاوت قرآن پاک کی طرف توجہ دلاتے ہیں, اور وہ اس پر عمل کر لیتا ہے اور آپ کی نیت اچھی تھی اس وقت, تو اس کا عمل کرنا اس کو تو ثواب پہنچائے گا, ساتھ ساتھ وہ عمل انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے, اس کے فضل سے آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا ایک ذریعہ بن جائے گا, کیونکہ آپ نے اس کو اس عمل پر لگا. اس پر کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ ایک شخص کو آپ کوئی نیکی کی دعوت کا حکم دے, وہ عمل کرے تو وہ بھی ثواب ملتا رہے گا اس کو, اور جس نے اس کو اس طرف توجہ دلائی, اس پر عمل کروایا, اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا.
صحیح.
اگر آپ گناہ سے بچاتے ہیں وہ بھی گناہ سے بچے گا, اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. تو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے, اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے.
اچھا, یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں گا ماجد بھائی, کہ کیا وہ افراد کے جو گھر کے سربراہ ہیں, والد جی. والد کی ذمہ داری اولاد کے لیے کیا بنتی ہے نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے معاملات میں؟ اچھا دیکھیں, ہم جو بات کر رہے ہیں نا, معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. اب والد جب اپنے بچے پر نظر نہیں رکھے گا تو وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے, معاشرے کی نظر ہو سکتا ہے اور غلط معاشرے کی نظر ہو سکتا ہے. ایسے افراد کے ہاتھ میں چڑھ گیا معاذ اللہ کے جو شرابی کبابی ہیں, جواری ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان لوگوں کے ہاتھیں چڑھ گیا معاذ اللہ, تو آپ کا بچہ تو آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا. اب اسے ان کے معاملات میں والد پر لازم ہوگا کہ دخل اندازی کرے. ایسے بڑا بھائی ہے, استاد نظر رکھے گا, اچھا اسی طرح شیخ نظر رکھے گا, تو اچھا سیٹھ نظر رکھے گا کہ سیٹھ اب ایک اتنی بڑی اپنی فیکٹری کھولی ہوئی ہے, اب سیٹھ کہے کہ میں دوسروں کام میں ٹانگ نہیں اڑاؤں, بھیا آپ کا تھوڑا نظر رکھنا کتنا ضروری ہوگا.
آپ یوں دیکھیں شاہ صاحب کہ سیٹھ تو اس پر نظر رکھتا ہے کہ یار چوری نہ ہو رہی ہو میرے آفس کے اندر, اور یہ جو جس کو کاؤنٹر پہ بٹھایا ہوا ہے وہاں کیمرہ لگا کے رکھے گا. تو اگر مال کے لیے اتنی نظر رکھی جا رہی ہے تو اولاد کی تربیت کے لیے کتنی نظر ہونی چاہیے, ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے ان کے اوپر کتنی نظر ہونی چاہیے. اور موجودہ دور جیسا کہ ابھی گفتگو بھی ہوئی تھی کہ انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے, بے جا موبائل کا استعمال ہے, بچے جو ہیں گھروں کے اندر موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی فضولیات میں ملوث ہوتے ہیں, تو والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان پر نظر رکھی جائے. اور جو بڑا بھائی ہے, بڑی بہن ہے, جو جس منصب پر ہے اور اس منصب کے حساب سے وہ اپنے نیچے والے پر نظر رکھے, ان کی تربیت کرے, تو اگر ثواب کے لیے ایک بہت اچھا کام ہے نا, اگر آپ ان کی تربیت کرنے پر کامیاب ہو جاتے ہیں, ان کو گناہ سے بچانے پر کامیاب ہو جاتے ہیں, ان کو نیکی کروانے پر کامیاب ہو جاتے ہیں جی, تو اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی.
ایسے ہی ہے, وہ حدیث پاک کا مضمون بھی ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اچھا یہ مختلف کتب میں مجھے یاد پڑ رہا ہے, ابو داؤد شریف کی یہ حدیث مبارکہ اور چند اور بھی کتب میں, یعنی سیاستہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے. فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہے, ختم ہو گیا, اب نہ نیکی کر سکتا ہے, نہ بدی کر سکتا ہے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوۃ, کچھ بھی نہیں کر سکتا, دنیا سے جا چکا ہے. اچھا لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے ہیں, وہ کون سے ہیں؟ الا من صدقات جاریہ, صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ کہ مسلمانوں کو کسی چیز کی حاجت تھی, ضرورت تھی اور مسلمانوں کے لے کر وقف کر دی, مسلمان فائدہ اٹھاتے رہیں گے, یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس سے فائدہ ہوتا رہے گا. دوسرا ہے علم, علم حاصل کیا, علم نافع, علم حاصل کیا اور دوسروں کو پھیلا دیا, حافظ بنا اوروں کو حافظ بنایا, عالم بنا اوروں کو عالم بنا دیا, تو یہ جب تک علم کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا اسے قبر میں اس کا اجر ملتا رہے گا. تیسری بات ہے کہ او والدین صالح نیت وہ لہو, ایسی نیک اولاد کے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے, مغفرت کی دعا کرے, تو یہ عمل بھی بندے کو فائدہ دیتا ہے. تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے, اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیں, اور جس وقت بچوں پر نظر نہیں رکھی جاتی پھر وہ غلط کاموں میں, ایسی کاموں میں پڑ جاتے ہیں کہ جو نہ کرنے والے کام ہیں, جب وہاں پر پڑھتے ہیں پھر ساری زندگی والدین روتے ہیں, پھر والد اپنی جگہ پر پریشان, والدہ اپنی جگہ پر پریشان کہ ہم نے کیوں توجہ نہیں دی, لیکن وہ کہا جاتا ہے نا اب پچھتائے کیا ہوت کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت. آپ کو پہلے وقت دینا ہے, آپ کو پہلے سوچنا ہے, پہلے وقت دینا ہے اپنے بچوں کے بارے میں, پہلے فکر کرنی ہے, تو جا کر کے کوئی فائدہ ہوگا, وگرنہ نقصان تو یوں کہیں کہ سامنے کھڑا ہوگا. اللہ عافیت فرمائے. آتے بھائی, میں نے عرض کی تھی کہ میں جو مشوروں کی ایک تعداد ہے جو مشورے لیتے ہیں
گھومتے ساتھ مشوروں کا،
جی وہ پورا ایک لکیج لے کر ساتھ گھوم رہے ہوں گے کہ بن مانگے کے مشورے، بن مانگے کے مشورے کیا آپ دیں گے، یہ بھی تو دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑانا ہے نا۔
بالکل شاہ صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ مشورہ کرنا یہ اچھی بات ہے اور سنت بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مضمون کچھ ایسا ہے کہ مشورہ جو استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا اور جو مشورہ کرتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو مشورہ کرنا اچھی بات ہے، صحابہ اکرام علیہ دوان کی سنت بھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ آپ سلطنت کے امور جو ہیں جب گورنر کی طرف آپ کو لیٹر بھیجتے ہیں، خط بھیجتے ہیں، تو اس میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی کہ کس تاریخ کو یہ خط آیا، اگر آپ اس کو آپ تاریخ لکھ دیں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی کہ کون سی تاریخ کو کس دن آپ نے یہ لیٹر بھیجا تھا، خط بھیجا تھا۔ حضرت عمر کو یہ پسند آیا تو آپ نے اس کو حکم نامہ جاری کر دیا اور جو بھی خط لکھے گا، لیٹر لکھے گا، اس میں ساتھ میں تاریخ بھی لکھ دے گا۔ تو یہ اچھی بات ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے اور مشورے کی اہمیت ہے، سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ بھی رہا ہے اور شریعت مطہرہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ مشورہ معاملات میں کرنا چاہیے، مگر مشورہ تبھی کسی کو دینا چاہیے جو مشورہ مانگے، اسی سے مشورہ اس کو مشورہ دینا چاہیے اور اچھا مشورہ دینا یہ ضروری بھی ہے۔ لیکن بلا وجہ مشورے دیتے رہنا اور خام خواہ کی جو ہے وہ ہر کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرنا یہ بالکل نامناسب سی بات ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ جو چیز کوئی مانگ کر لی جاتی ہے نا شاہ صاحب کسی سے،
جی،
اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے اور جو بن مانگے مل جائے نا اس کی نا قدری زیادہ ہوتی ہے،
جی۔
یعنی میں کسی سے کسی کو بلاؤں، پاس بٹھاؤں اور بولوں کہ حضرت میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تب میں اس کی بات پوری توجہ سے سنوں گا۔ اب میں اپنا کام کر رہا ہوں، کوئی خام خواہ میں آ کے کہہ رہا نہیں آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں، تو میں تو یہ کہوں گا بھائی اپنے کام سے کام رکھ،
جی
میرا کام ہے میں خود کر لوں گا، تمہیں کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہوتا ہے ایسا، جیسے وہ کیا کہتے ہیں نا، کوئی مکینک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ اپنا ساتھ میں بیگ لے کے گھومتا ہے اوزار والا،
جی،
تو یہ ایسے لوگوں کے خام خواہ میں پٹارے ہوتے ہیں جس میں مشورے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے، اچھا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اچھا میں بیمار ہوا تھا، میں نے یہ والی جو ہے وہ میڈیسن کھائی تھی، یہ فلاں گولی کھائی تھی۔
یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جو آپ جس پر توجہ دلا رہے ہیں، بالخصوص بیماری پر جو آپ بات کر رہے ہیں، بلا وجہ کے مشورے، بلا وجہ کے مشورے، اور یہ وہ مشورے ہیں کہ اللہ نہ کرے سامنے کوئی عمل کر لے تو جان سے چلا جائے، یہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا کیا لینا کیا نہیں لینا۔
ہر مریض کے لیے ہر دوائی کارآمد ہو یہ بھی تو ضروری نہیں ہے، آپ کسی کو جو ہے وہ الرجی والا فلو ہے تو آپ اس کو نارملی جو دوائی ہوتی ہے وہ کام نہیں آتی، اب اگر آپ اسی کو مشورہ دیں گے تو وہ اس کو کام نہیں آئے گا۔ کسی کا سر درد ہے، آپ سر درد کے سو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بیہائنڈ سین کیا ہے کہ سر میں درد کیوں ہو رہا ہے، کسی کا بلڈ پریشر لو ہے، کوئی سر میں پرابلم ہے، کوئی جنین ہے، آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں والی گولی کھا لو آپ، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اس کے مطلب یار فلاں بندے نے کہا تھا اس کا الٹا پڑ گیا۔ تو اب اس معاملے میں بلا وجہ کے مشورے دیتے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بازو کا ایک واقعہ پڑا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے پاس بائک تھی، وہ بڑی ٹوٹی پھوٹی سی بائک تھی اور وہ بیچارہ اسی بائک پہ سفر کرتا تھا، تو ہر اس کو مشورہ دیتا رہتا تھا بھائی تم بائک بیچو، اچھی بائک لے لو، گاڑی لے لو، تو وہ اگنور کر دیتا۔ اب وہ صبح کا وقت تھا، بچے اسکول جانے کا ٹائم تھا، تو جلدی جلدی میں دودھ والی دکان پہ گیا، کچھ انڈے بریڈ لیے اور نکلنے لگا، تو دکان والا فوراً بولتا بھائی صاحب یہ کھٹارا لے کے گھوم رہے ہو، ٹھیک ہے صبح صبح کا ٹائم ہے، کوئی اچھی گاڑی لے لو۔ اب وہ اس کو غصہ تو بہت آیا کہ یار میری یہ انسرٹ کر رہا ہے، پھر تھوڑی بار وہ غصہ ٹھنڈا کیا اور کہا کہ بھائی جان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے گاڑی لینے کی اجازت دے دی، مجھے تو ایسا لگتا تھا شاید آپ منع کر دیں گے کہ میں گاڑی نہ لوں۔ اب وہ بڑا اس پہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، میں گاڑی لے لوں، آپ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں، یا میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ میں اتنا نہیں ہوں کہ گاڑی نہیں لے سکتا، یا میری گاڑی کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا پھر آپ مجھے لے کے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بعد میں اس کو احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو اب اسی طرح بعض اوقات جو ہے نا وہ گھر میں معاملات ہوتے ہیں، سو عورتوں کے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی کے دوسرے کے گھر میں گئے اور کچن میں جا کر گھس گئے اور بہن کیا بنا رہی ہو، اب وہ بولے گی میں یہ فلاں چیز بنا رہی ہوں، اچھا یہ ہے، اب وہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے ڈھکن اٹھائیں گے خود ہی اس کو اوٹ نکالیں گے، پھر اس کو چیک کریں گے، پھر مسالہ کم ہوگا، نہیں بہن مسالہ اس میں زیادہ ہے۔ تو اسی طرح کا ایک کہیں واقعہ لکھا ہوا تھا کہ گھر میں کچن میں عورت جو ہے وہ کھانا بنا رہی تھی، تو وہ پڑوسن آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا، بولا بہن کیا بنا رہی ہو، سیدھی کچن میں چلی گئی۔ اب وہ کچن میں جب گئی تو جا کر بولا کیا بنا رہی، تو اس نے بولا یہ، اچھا خود ہی ڈھکن اٹھایا، اس میں سے کچھ نکالا، نکال کے اس کو چکھا اور مسالے کا ڈبہ اٹھایا اور بولا کہ تھوڑا اسپائسی ہو تو اچھا لگے گا، اب اس میں جو نا اس نے اپنے حساب سے مسالہ ڈال دیا۔ اب وہ معاملہ یہ تھا کہ اس بیچاری کے گھر میں جو ہے وہ مسالہ کم کھاتے تھے، اب شام کو جب اس کے شوہر صاحب آئے تو انہوں نے جو پھر کرنا تھا اپنا وہی حساب کیا اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ۔ اب اس کی ایک بے احتیاطی اور بن مانگے مشورے کی وجہ سے اس کے گھر کا سکون برباد ہو گیا۔ تو اسی طرح کی بہت ساری مثالیں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مطلب بیماری میں یہ دوائی لے لو، گاڑی خراب ہے یہ کر لو، بچے اتنے بڑے ہو گئے ہیں ابھی اسکول کیوں نہیں جا رہے، تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے، موبائل اتنے سال سے رکھا ہوا ہے اس کو چینج کیوں نہیں کر رہے ہو، اب تو یہ زمانہ آ گیا، ابھی اس گھر میں رہ رہے ہو، اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے تو فلاں اچھی سوسائٹی میں کیوں نہیں چلے جاتے ہو، فلاں یہ کام کیوں نہیں کر لیتے ہو، پیدل چلا کرو۔
اس طرح کے افراد ویسے آپ کو ٹکرتے ہیں، آپ کو ٹکرتے ہیں؟
حضرت تمہیں تو کیا ٹکرتا، اچھا ہم جیسا تو بندہ،
وہ تو آپ سارا لا رہے ہیں، جیسے
مثال کے طور پر اب یہ لائٹر موڈ میں بات ہو جائے گی، یا وقار بھائی کو کوئی دیکھے اور بولے کہ بھئی کچھ کھایا پیا کرو، کیا حال ہے آپ کا، یا کسی موٹے آدمی کو دیکھو اور بولے کہ بھائی
بہت کھاتے ہو،
کم کھاتے ہو، اچھا کیا پتا بیچارہ جو موٹا ہے وہ کھانے پینے کی وجہ سے نہ ہو، کوئی اس کو پرابلم ہو، بیماری ہو۔
وقار بھائی تو اچھے ہیں یار،
ان کا مطلب ہوگا کہ موٹا ہو جاؤں،
مطلب ایک جنرلی بات ہے، جیسے مجھے کوئی دیکھا بولے گا آپ کھایا پیا کرو کوئی صحت مند ہو جاؤ، تو آپ یہ کہنا کہ موٹا ہونا ہی صحت کی علامت ہے یہ ضروری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، موٹاپا یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کم کھایا کرو، تھوڑا پیدل چل لیا کرو، اب ہو سکتا ہے بیچارے کا کوئی مسئلہ ہو، اس کو پیدل چلنے میں تکلیف ہوتی ہے ہو۔
اصل یہ بہت سارے اس طرح کے افراد یوں ٹکرتے بھی رہتے ہیں اور مشورے بھی اور بن مانگے کے مشورے دیے جاتے ہیں، آپ اپنی وقت خود کھو دیتے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ یار میں آپ کو یوں کہہ رہا ہوں آپ یوں کر لو، اور آپ خود سوچیں کہ جب اس نے آپ کے مشورے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا نا، اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گی، آپ کہیں گے یار کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ جہاں آپ کی بات کی سنوائی ہے، آپ سن سکتے ہیں، تو آپ پہلے ان سے ایک بات کر کے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ دے دوں، پہلے ایک اجازت لے لیں تاکہ وہ آپ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ پوری توجہ ہو، اور آپ واقعتاً اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اور آپ اس فیلڈ کے ماہر ہوں، جی ہاں آپ اس فیلڈ کے ماہر بھی ہوں، آپ مشورہ دیں گے نا پھر آپ کا مشورہ یوں لیا بھی جائے گا، لیکن آپ بلا وجہ کی، آپ کی عادت ہے کہ آپ ہر کسی کو مشورے دیے جاتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، فلاں طبیب کے پاس چلے جاؤ، فلاں پلمبر کے پاس چلے جاؤ، تو فلاں جگہ چلے جاؤ، تو ایسا مشورے نہ دیں آپ، کسی کو مشورے نہ دیں، اپنی وقت خود خراب نہ کریں۔ تو دیکھیں ہوگا کیا کہ جب آپ کسی کو اس طرح مشورے دیتے ہیں، اپنی عزت بھی گنوائیں گے، اپنی ویلیو بھی کم کروائیں گے، اپنا وقار جاتا رہے گا۔ بڑی پیاری بات کی تھی ماجد بھائی نے کہ جب آپ زیادہ باتیں کریں گے نا، سوالات زیادہ کریں گے، مشورے زیادہ دیں گے، بہت زیادہ بولیں گے، تو بولنے سے انسان کا وقار چلا جاتا ہے، کھو جاتا ہے۔ خاموشی جو ہے یہ عالم کا وقار ہے اور جاہل کے لیے پردہ بھی اسے کہا گیا ہے، تو خاموش رہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، اور میں آپ کو عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، اپنے کام پر فوکس رکھیں۔ جی ہاں، جو آپ جو منزل ہے نا، جو آپ کی منزل ہے، آپ اپنی منزل کی طرف چلیں، آپ دوسرے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کی طرف نگاہ نہ دوڑائیں کہ یہ ہو رہا ہے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، آپ اس طرف توجہ کیے بغیر آپ اپنی منزل کی طرف نظر رکھیں، آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرے گا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ جو زمانہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، یہ کیا کر رہا ہے، فلاں کیوں کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے نا، اس منزل پر میں چلوں گا، اس راہ پر چلوں گا، اس منزل پر اللہ کی رضا مجھے نصیب ہوگی، ٹھیک ہے، میری دنیا سنور جائے گی، میری آخرت سنور جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مجھے نصیب ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کے مشوروں کو، جب آپ نے پورا ایک منزل کی طرف جانے کے لیے پورا پلان سیٹ کیا ہے، آپ نے مشورے پہلے خود کر لیے ہیں، آپ نے اس راہ کی ساری معلومات حاصل کر لی ہے، سب کچھ کر لیا نا، اب آپ اپنی منزل کی طرف بڑھیں، اپنے کام پر فوکس کریں، انشاءاللہ آپ جب آگے بڑھیں گے اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کی کیسی مدد فرماتا ہے۔ اور پھر
ایک چیز معذرت، جسے آپ نے ابھی کام پر فوکس رکھنے والی بات ڈسکس کی یہاں پر، تو آج کا دور ایسا ہے کہ ماشاءاللہ ایسے نوجوان بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو چھوٹی سی عمر کے اندر ہی بہت ہی اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں،
یعنی ماشاءاللہ ہمارے سامنے موجود ہیں ماجد بھائی، یہ ایک چھوٹی سی عمر میں اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، درس نظامی کر لیا، اور میرے علم کے مطابق شاید حافظ بھی ہیں،
جی
حافظ قرآن بھی ہیں،
دوسری
مدنی بھی ہیں، اور پھر تخصص بھی کیا ہے انہوں نے، ماشاءاللہ اللہ نظر بات سے بچائے، اور اس وقت مفتی علی اصغر صاحب کا جو شعبہ ہے اس کے ذمہ دار بھی ہیں
ماشاءاللہ۔
خیر میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ مطلب دنیاوی طور پر بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے بھی، تو ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے کام سے کام رکھ کر بہت آگے نکل جاتے ہیں،
جی،
اور چیزوں کو اچھی طرح یوٹیلائز کرتے ہیں، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں یوٹیلائز کرتے ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین دوسرے کاموں میں پڑھنے کے بجائے، جو شاہ صاحب نے پہلے ایک بات بھی کہی تھی کہ کرنے والے کام میں لگ جائیں، ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ نہ کرنے والے کاموں میں نہیں پڑیں گے
جی.
اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کرنے والے آپ کام کر لیں.
اگر میں جی
کہ اس زمانے میں سب سے مصروف آدمی وہ ہے جو فارغ ہے.
اللہ حافظ فرمائے. چلیں میں مدنی چینل کے ناظرین آخر میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر اللہ نہ کرے کسی کا عیب آپ کے سامنے کھلتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دی تو ایسا ہے جیسے موعودہ یعنی زندہ زمین میں دبائی جانے والی بچی کو زندہ کیا. اس پر جو اجر اللہ پاک عطا فرماتا ہے تو اللہ ہمیں یوں دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے آپ کو دیکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے دانشتہ طور پر غیر دانشتہ طور پر اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں. اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام.
یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا. جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے حضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام.
کھلے آنکھ صلی علی